الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15ویں پارے کی سورت. اس کا ایک نام اسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی نام ہے. اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، معراج کا واقعہ، اور اسی لیے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی سے کیا ہے. کسی کے یہاں آپ کھانا کھائیں اور کہہ دیں دو لفظ سبحان اللہ، کیا اچھا کھانا ہے، تو کھلانے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پاس بلایا. یہ کائنات کا اتنا بڑا انقلابی واقعہ تھا کہ اس پر خود اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے عظیم کارنامہ یہ انجام دیا. فلسفی میں اور پیغمبر میں فرق یہ بھی ہے کہ فلسفی جو کچھ بیان کرتا ہے وہ قیاس اور گمان کی بنیاد پر بیان کرتا ہے. قیاس، وہم، گمان، خیال، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوگا. حد یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری کا کی ساری بنیاد بھی قیاس و وہم ہے، حقیقت تو نہیں ہے، یقینی علم نہیں ہے. پیغمبر کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے یقین کی پوری قوت سے بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے ان حقیقتوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج پر لے گیا، آسمانوں پر لے گیا، اور آسمانوں پر آپ نے اپنی آنکھوں سے پیغمبروں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، سزا یافتہ لوگوں کو دیکھا، اور جنت میں عیش کرنے والے مسلمانوں کو دیکھا. آنکھوں سے سب کچھ حقیقتیں دیکھیں. ملکوت السماوات والارض کی کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ہر پیغمبر کو کرایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قربت تک، جس بلندی تک پہنچایا، وہ قربت اور وہ بلندی کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. لیکن یہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ قربت، یہ بلندی، یہ عظمت، یہ جلالت شان جو کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی، اس میں شائبہ خدائی کا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ معراج جس چیز پر بیس ہے، جس چیز پر اس کی بنیاد ہے، وہ پہلے ٹکڑے میں اللہ نے کہا اسرا بعبدہ، ہم نے سیر کرائی رات کو اپنے بندے کو. بندگی کی معراج یہ ہے کہ جو معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. تو کسی بندے کی بلندی یہ نہیں ہے کوئی انسانی دائروں سے اوپر چلا جائے، بلکہ بندگی میں جو معراج کو پہنچ جائے، بندگی میں جو کامل ہو جائے، اسے معراج حاصل ہوتی. جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ کی نظر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی میں کامل تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظیم مقام، عظیم مرتبہ دیا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، یہ کرامت تھی، وہ کرامت تھی. کوئی کرامت نہیں. کرامت بندے کی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں وہ طاق ہو، بے مثال ہو. جتنی بندگی، جتنی عاجزی، جتنی انکساری پیدا ہوتی چلی جائے، اتنی بندگی میں انسان کامل ہوتا چلا جاتا ہے. معراج کی پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے، سوتے سوتے اٹھے اور گھر سے نکل گئے. حضرت عائشہ سے دیکھا، نے دیکھا کہ رات کو کہاں جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہو لی گئی پیچھے. دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں نیت باندھے کھڑے ہیں اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں. صحابہ کا بیان یہ ہے کہ پیٹ سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے. گڑ گڑا رہے تھے, رو رہے تھے, گریہ وزاری میں مبتلا تھے, اور ایک آیت پڑھتے جاتے تھے, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ, اگر تو ان بندوں کو, میری امت کو صدا دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں, غلام ہیں, قبضے میں ہیں تیرے, کوئی تجھے روکنے والا نہیں, تو سزا دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو تیرے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں. کیا اچھا انداز تھا اپنے بندے اپنے امت کی معافی کے لیے, اس سے اچھا انداز کیا ہو سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اگر تو ان کو معاف کر دے تو وہ طاقت والا ہے کہ کوئی تیرے فیصلے کو چیلنج کرنے والا ہے ہی نہیں, اور تو حکیم ہے. معراج کے سلسلے میں سب سے پہلی بحث تو یہ چھڑتی ہے دانشوروں میں, ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ روحانی معراج تھی, روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات و آسمان دیکھے, فرشتے دیکھے, جنت دیکھی, دوزخ دیکھی. لیکن قرآن سے جو انداز ہوتا ہے, اگر خواب ہی کی بات ہے کہ خواب میں آپ نے دیکھا یا روحانی سیر ہوئی, تو خواب میں تو ہر آدمی کو ہوتی ہے. آدمی کہیں بیٹھا ہوتا ہے, پاکستان ٹہل رہا ہے, پاکستان میں سو رہا ہے, یہاں ٹہل رہا ہے, تو خواب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھمبے کی جس کے لیے اللہ کو یہ کہنا پڑے سبحان الذی. سبحان الذی کے معنی یہ ہیں کہ کوئی خرق عادت کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, عام واقعات سے کوئی اجنبی واقعہ ہے, غیر معمولی واقعہ ہے جو وقوع پذیر ہوا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ لے گیا رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, رات کو لے گیا. یہ اسلوب جو ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ جسمانی معراج تھی. اور اگر اس وجہ سے ناممکن مان رہے ہیں لوگ کہ بھئی ایک رات میں آج سات آسمان اور جنت اور دوزخ اور پہاڑ اور آسمان سب کچھ آدمی دیکھ لے گا, فرض کیجئے کہ یہ مجبوری ہو یا یہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو, تو یہ بات اگر انسان کے اختیار کی ہو اور انسان کی قوتوں کی بات ہو, تب تو یہ بھی ناممکن ہے. جو قرآن نے جتنا حصہ بیان کیا ہے, کہا ہے کہ وہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, اور چالیس دن کی مسافت ہے پیدل کی. یہ چالیس دن کی مسافت جو ہستی طے کر سکتی ہے چند گھنٹوں میں, تو چونکہ اختیار اس کے اختیار کی بات ہے جس کے کائنات میں پوری, جس کی چٹکی میں پوری کائنات ہے, اس کے لیے یہ اگر ممکن ہے تو یہ کیوں ناممکن ہے کہ وہ ساتوں آسمان کی سیر کرائے. یہ ممکن ہے تو وہ بھی ممکن ہے. تو بات انسانوں کے اختیار کی نہیں ہے, بات اللہ کے اختیار کی ہے, اور اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. بلکہ یہ فقرہ جو پہلی آیا تھا, اس کا تو انکار اگر کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے قرآن کا انکار, ایک حرف کا انکار کفر ہے. تو یہ جب مان سکتا ہے وہ یہ بھی مانے. اگر یہ سوچتا ہے, مانتا ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی, یہ مان سکتا ہے, تو یہ کیوں نہیں مان سکتا کہ ایک رات میں آپ نے پورے زمین و آسمان کی سیر کی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی ہے. دو باتیں میں نے عرض کی, روحانی جسمانی معراج کی کا امکان اور اس کا ثبوت, یہ میں نے عرض کیا. اور پہلی بات وہ بندگی والی کہیں, اسے بھی نگاہ میں رکھی ہے. اس کے بعد پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تباہیوں کا, بربادیوں کا, ان پر دو بار حملے ہوئے اور دو قوموں نے ان پر حملے کیے اور تباہ و برباد کر دیا ان کو. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا کہ تم بھی سمجھ جاؤ, آخری موقع ہے, اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہی تو بھائی تمہارے لیے بھی مقدر ہے. اور یہ معراج کا واقعہ 12ویں سال کا ہے نبوت کے 12ویں سال کا, اس کے ایک ہی سال کے بعد ہجرت ہونا ہے مدینے کو. تو یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے مدینے کے لیے تیاری کا آرڈر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, منصوبے کے تحت ہے نا سب کچھ. تو اس صورت میں اللہ تعالی نے مدینے پہنچیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سال کے بعد ہی پہنچنے والے ہیں. وہاں جب پہنچیں گے تو چاروں طرف سے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. اوس و خزرج کا قبیلہ کا بڑا حصہ ایمان لے آیا ہے, تو ایک ریاست قائم ہوگی. اس صورت میں معراج میں اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے, ایک تو یہ کہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہم پر, یہ بھی 12ویں سال میں ہوا نبوت کے, نماز 5 وقت کی فرض ہوئی. ورنہ 2-2 رکعت پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر پڑھواتے تھے, یہ 5 وقت کی فرض ہوئی ہے معراج میں. دوسرا بڑا کام یہ ہوا, انقلابی کام, کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کا ایک منشور عطا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ مدینے پہنچنے والے ہیں ریاست قائم ہوگی, اس ریاست کا منشور جو 14 دفعات پر مشتمل ہے وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ 14 نکات اور 14 دفعات جو ہیں منشور کے, ان میں سے 10 دفعات وہ ہیں جو تورات میں بھی موجود تھے اور دیے گئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کو پڑھنے سے اور اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سرچشمے سے دونوں کی یادگاری ہوئی ہے, ایک ہی چیز ہے, وہ بھی آسمانی کتاب ہے, یہ بھی آسمان, اور یہ تصدیق کر رہا ہے اس کی. اور اس وقت امت کی یہ پوزیشن کہ وہ تصدیق کر رہی ہے امت ہر نبی کی, اور جتنا عیسائی ایمان رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر, ٹھیک اتنا ہی ایمان ہم عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے. ان میں اور ہم میں فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل پوزیشن بگاڑ دی ہے, خدا کا بیٹا بنا لیا ہے, شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. لیکن ہم اصل پیغمبری کی پوزیشن میں انہیں مانتے ہیں, تو اللہ نے جس کام کے لیے ان کو نازل کیا تھا اصل ماننے والے ہم ہیں ان کے, یہ بہت یاد رکھیے. اور اسی طرح ٹھیک اصل ماننے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ہیں, اس لیے کہ یہود نے تو یہ عزیر کو بیٹا بنا لیا خدا کا, اور بہت سے احکام خدا تعالیٰ کے بدل ڈالے انہوں نے. پھر سب سے بڑی گمراہی ان کی یہ ہوئی کہ ان کی تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں کھلی کھلی موجود تھیں, سب میں تحریف کر ڈالی انہوں نے. اور جو کھلا ہدایت تھی ان کو کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ان پر ایمان لانا, انہوں نے نافرمانی کی, موسیٰ علیہ السلام کی, اللہ تعالیٰ کی, یہ سب سے بڑی نافرمانی تھی. تو موسیٰ کو اصل ماننے والے تو ہم ہیں, اس لیے کہ موسیٰ کی یہ بات کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کو ماننا, یہ نہیں مانی انہوں نے. تو اس وقت صرف امت مسلمہ کا یہ امتیاز ہے پوری دنیا میں کہ یہ ان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے جو اب تک نازل ہوئے ہیں, اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور یہ تنہا امت مسلمہ کو یہ امتیاز اور یہ فوقیت حاصل ہے. ورنہ کوئی امت کسی پیغمبر کو مان رہی, کسی کا انکار کر رہی, کوئی کسی کو مان رہی, کسی کا انکار کر رہی. اس لیے اگر کبھی اتحاد دنیا کا ہو سکتا ہے, پورے عالم کا ہو سکتا ہے, تو صرف امت مسلمہ کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. اور یہی امت اس لائق ہے کہ پوری امت کا دین یہ دین بنے, اور انشاءاللہ تعالی پیشن گوئی بھی ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا کا دین اسلام بنے گا. اس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں, نشانات سامنے آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی کوچوں سے گلیوں سے اسلام کی آوازیں گونجیں گی. اور پھر اتنا تو ہے ہی, کوئی بھی مسلک لے لیجئے, کوئی دین لے لیجئے, وہ ہفتے میں ایک دن کا رہ گیا ہے, یا مہینے میں ایک دن کا رہ گیا ہے, یا سال میں ایک دن کا رہ گیا ہے, ہر مذہب کا حال یہ ہے. جتنے مذاہب ہیں آپ حساب لگا لیجیے, آپ بھی واقف ہیں دنیا سے, پہنچتے رہتے ہیں. صرف ایک دین اسلام وہ دین ہے کہ صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک کوئی وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جس وقت اذان کی آواز کسی نہ کسی حصے میں نہ گونجتی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور صرف یہی امت ہے جو پانچ وقت خدا کو یاد کرتی ہے دن و رات میں, کسی امت کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہے. پھر یہ کہ عبادت اور گانا بجانا, عبادت اور غیر سنجیدہ افعال کرنا, کوئی فرق نہیں رہا ہے ان میں لوگوں کی عبادتوں میں. سنجیدگی, عاجزی, انکساری, بندگی اگر کسی کے پاس ہے وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم, بہت بڑا احسان ہے. ان چند تمہیدی کلمات کے بعد اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی جو یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی کتاب زندگی تیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج کا سبق لے جائیے نوٹ کر کے, بہت کام لے گا انشاءاللہ. ہر آدمی اپنی کتاب زندگی تیار کر رہا ہے. صبح ہوتی ہے تو شام تک اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر لکھتا ہے, اپنے خیالات سے, اپنے رجحانات سے, اپنی بصیرت سے, اپنے عمل سے, اپنی حرکت سے, اپنی سوچ سے, اپنی گفتگو سے, اپنی ایکٹیویٹیز سے, صبح شام سے لکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہوتی ہے. شام ہوتی ہے تو وہ ورق الٹ دیتا ہے, لکھا ہوا ورق الٹ جاتا ہے, سادہ ورق پھر سامنے آ جاتا ہے, پھر لکھنا شروع کرتا ہے. لکھتے لکھتے پھر صبح ہو جاتی ہے, پھر وہ ورق الٹ دیتا ہے. یہ لکھے ہوئے اوراق برابر بڑھ رہے ہیں, سادہ اوراق برابر کم ہو رہے ہیں. اور یہ جس ورق پر آپ لکھ رہے ہیں اس میں کسی اور کا دخل نہیں, آپ خود لکھ رہے ہیں اپنے خیالات سے, اپنے اشاروں سے, اپنی حرکات سے, اپنی گفتگو سے, اپنے جذبات سے, اپنی سوچ سے, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. کوئی ٹیپ ریکارڈ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا جتنا یہ. یہاں تک کہ یہ سادہ ورق دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, لکھے ہوئے حرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا ہر شخص پر کہ وہ اپنی کتاب زندگی کا آخری ورق الٹ دے گا. جس دن آخری ورق اپنی کتاب زندگی کا الٹے گا, تمام کتاب لکھ جائے گی, سادہ ورق ختم ہو جائے گی, انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی, یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی, یہ محفوظ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے محافظوں کے پاس. یہی کتاب جو ہم نے لکھی ہے زندگی بھر موت کے لمحے تک, اسی کتاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کتابیں یلقاہ منشورا, تو حشر کے میدان میں اپنی اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. اقرا کتابک, تجھ سے کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے. یہ بات اگر آدمی سنجیدگی سے کبھی غور کرے تو اس کے انقلاب کے لیے بالکل کافی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے اسی صورت میں, وہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس دنیا میں اصل کار فرما ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر شخص کو روزی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر کر دی, ورنہ کون نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ بن جاؤں, لکھپتی بن جاؤں, کروڑپتی بن جاؤں, اور کون کوشش نہیں کرتا. ہر شخص چاہتا بھی ہے, کوشش بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, لیکن ہر ایک تو نہیں بن جاتا کروڑپتی. اتنا ہی جتنی مقدر میں ہے اتنا ہی ملتا ہے. تو فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ اتنا ملے یا اتنا ملے یا اتنا ملے, فکر کی بات یہ ہے کہ حلال ملے. حلال ملے یا حرام ملے, ملے گا اتنا ہی جتنا کہ مقدر میں ہے. اس لیے انسان یہ فکر نہ کرے کہ مجھے اگر حرام کماؤں گا تو زیادہ آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. خدا کو نہ ماننے والے, خدا کا انکار کرنے والے کیا بھیک نہیں مانگتے پھرتے ہیں؟ کیا غریب نہیں ہوتے ہیں؟ تو روزی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ کون کتنا ہوشیار ہے، کتنا دانش مند ہے، کتنا عقل مند ہے، دین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس پر بھی انحصار نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کے لیے جتنی مقدر کر دی ہے اتنی ہی ملے گی، اور یہ اللہ کے وجود اور کارساز ہونے کی بنیادی دلیل ہے. ورنہ ہر انسان بادشاہ بن جاتا، ہر انسان کروڑپتی بن جاتا، نہیں بن سکتا. من کانا یرید العاجلتا، جو دنیا کو چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، میں دیتا ہوں اسے دنیا بھی، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں، ولمن نرید، اور جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس میں کسی کا اختیار نہیں چلتا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی کام کی بات کہی ہے، اگر روزی بدانش در فزودے، زنادہ تنگ تر روزی نہ بودے، اگر روزی کی دار و مدار عقل پر ہوتا تو بے وقوف آدمی تو بھوکا مر جاتا، اسے تو ملتی نہیں روزی. زنادہ تنگ تر روزی نہ بودے، اس سے زیادہ تنگ روزی والا کوئی نہ ہوتا. بنا دانی چنی روزی رسانت، کہ دانا اندراں حیران بمانت، وہ نادانوں کو بے وقوفوں کو اتنا اتنا دیتا ہے کہ بڑے بڑے دانش مند حیران رہ جاتے ہیں کہ بدھو آدمی اور اس قدر روزی سے مل رہی ہے، یہ بے عقل آدمی اور اتنا اللہ نے لکھپتی بنا دیا، اسے کروڑ پتی بنا دیا، اس کا دار و مدار اس پر نہیں. اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بھی میرے وجود اور دنیا میں میرے اختیارات کا یہ کھلا ہوا ثبوت ہے کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو، کتنا بھی علم حاصل کر لو، کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لو، جتنا میں نے مقدر کیا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اس کے بعد دو باتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 14 نکات پر مشتمل منشور تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کی بنیادیں سورہ نحل میں آ چکی ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، تین بنیادیں ہیں، تین مثبت ہیں، تین منفی ہیں. عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، تین بنیادیں ہیں، اور تین بنیادیں منفی ہیں. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض، فحشاء، منکر اور بغض سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کو کا خیال رکھنا، ان کی فراخی کا کی فکر کرنا، یہ تین بنیادیں. اس بنیاد پر، ان تین چھ بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ 14 دفعات منشور کی نازل فرمائی ہے. کچھ ہمت ہو تو ان 14 میں سے کچھ بیان کروں، اور اگر نیند آ رہی ہو تو کل کر لیں گے، کیا رائے آپ کی؟ تھوڑا سا کر دیں، چند بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک. اس منشور کی، اس اسلامی منشور کی پہلی دفعہ یہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عدل اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ پوری کائنات، پوری دنیا عدل پر قائم ہے، توازن پر قائم ہے. عدل کے معنی مساوات کے نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھیں. بعض لوگوں نے یہ غلطی کی کہ عدل کے معنی مساوات کے لیے ہیں. مساوات معنی برابری، اور کہا تھا ایک نظام نے کہ سارے انسانوں کو برابر برابر روزی دی جائے. چنانچہ ان کا جب ہیڈ تھا، اس کے پاس تو ہیلی کاپٹر تھا، اور جو ان کا مزدور تھا اسے کچھ میسر نہیں تھا، دن بھر کی روزی بھی میسر نہیں تھی، کر تو نہیں سکے وہ، لیکن ان کا نعرہ یہی تھا کہ مساوات ہے سب میں، اور نہ کوئی تمنگر ہے، نہ کوئی مزدور ہے، سب برابر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے برابری کی بات نہیں کہی، عدل کی بات کہی. یہ کہا کہ جس طبقے کا جو مقام ہے اسے وہ ملے، اور جس نیچے کے طبقے کا جو مقام ہے اسے وہ ملے، یہی عدل ہے. آپ اگر چائے پسند کرتے ہیں تو عدل یہ ہے کہ آپ کو چائے دی جائے، اور ایک شخص دودھ پسند کرتا ہے تو عدل یہ ہے کہ اسے دودھ دیا جائے. ہر ایک کو آپ چائے دے دیں اور یہ کہیں کہ صاحب پینا پڑے گی ورنہ جرم ہو جائے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ عدل نہیں ہے. مساوات تو ہو جائے گی لیکن عدل نہیں ہے. عدل یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قائم کر رکھا ہے. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ڈالروں کا یہ حال ہے کہ وہ پریشان ہے کہ میں خرچ کہاں کروں، ہے نا. اور ایک شخص وہ ہے جسے دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، یہی عدل ہے. یہ مساوات نہیں ہے، یہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے قیام کے لیے یہ ضروری سمجھا. فرمایا ہے ایک جگہ قرآن نے سورہ عین عین میم سا شورہ میں، سورہ شورہ میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں دنیا میں ہر شخص کو دولت مند بنا دیتا، ہر دولت مند ہوتا، تو اس دنیا میں بغاوت پھیل جاتی، کسی کا کوئی کام نہیں آتا، کسی کا کام چلتا ہی نہیں. ایک دوسرے کا محتاج بنا رکھا ہے، اسی احتیاج کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی دنیا قائم ہے، توازن پر قائم ہے. ایک دولت مند آدمی ہے، اسے پانچ ملازم چاہیے، نہیں کام نہیں چلے گا اسے. ایک بادشاہ ہے، اسے کچھ ملازمت چاہیے. ایک اسکول آپ قائم کرتے ہیں، 100 افراد چاہیے، کارکن چاہیے. اسی پر دنیا قائم ہے. اور شیخ سعدی نے بڑی کام کی بات کہی ہے کہ مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، حالانکہ غریب زیادہ بے نیاز ہے. ایک شخص جو تنے تنہا ہے، غریب آدمی ہے، اکیلا ہے، اسے تو اللہ سے صرف اپنے لیے چاہیے. اور ایک بادشاہ ہے جس کے 2000 ملازمین ہیں، اس بادشاہ کی مجبوری اور محتاجی تو یہ ہے کہ اسے 2000 کے لیے چاہیے، تو وہ اللہ کے زیادہ محتاج ہے اس کے مقابلے میں. آنا کے غنی ترن محتاج ترن، جو جتنا دولت مند ہے اور جتنے زیادہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اتنی زیادہ وہ محتاج ہے. تو یہ اللہ جس نے عدل پر یہ دنیا قائم کی ہے، عدل یہ ہے کہ اس کا جو خالق ہے وہ مخلوق سے الگ ہو. ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے سب مخلوق ہے. واضح ہو رہی نا بات. ہندو فلسفہ یہ ہے کہ جو عبادت تپسیا کرتا رہتا ہے وہ اللہ میں جا کے مل جاتا ہے، وہ بھی پھر خالق کا جز ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. خالق ایک ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے. وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. فیصلے کا حق اسی کو ہے. فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدو الا یاہ، کہ بندگی صرف ایک کی کرنی ہے تمہیں، بندگی کے لائق صرف اللہ اور کوئی نہیں. یہ اللہ واحد کی بندگی اور ایک خدا کا ہونا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ماننے ہی سے کائنات کا مسئلہ حل ہوگا. اس لیے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا حل. اس لیے ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو اپنے وجود میں، اپنی صفات میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کارناموں میں، اپنے کمالات میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا سب کچھ اپنا ہے. اس ایسے خدا کو ہم مانتے ہیں. اور وہ خدا اکیلا ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کارناموں میں، اس کے اعمال میں، اس کے اوصاف میں، اس کے کاموں میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. حد یہ ہے کہ وہ اللہ جو بندے کو پیدا کرتا ہے، ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، تو فرماتا ہے کہ میں اسے ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر پیدا کرتا ہوں. فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں پیدا کرتا ہوں. 3 پردے ہوتے ہیں. ان 3 پردوں میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کرتا ہے. لیکن جس ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کی پیدائش اور تخلیق اور صورت گری میں اس ماں کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا. غور فرمایا آپ نے، اگر اس ماں کا ذرا بھی اختیار ہوتا اس کی صورت گری میں تو کسی ماں کا بچہ بدصورت نہیں پیدا ہوتا، بہتر سے بہتر پیدا کرتی. لیکن اللہ ہی کے اختیار میں ہے، صرف جیسا چاہتا صورت دے دیتا ہے، جس طرح چاہتا دیتا ہے، جو رنگ چاہتا دے دیتا ہے، جو آنکھ چاہتا بنا دیتا ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے. یہ ہے وہ رب جو اکیلا ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، یہ پہلی دفعہ ہے اسلامی دستور کی، اسلامی منشور کی. اس دفعہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ خدا جو بندگی کے لائق ہے، اس نوٹ کیجئے، اسے یاد رکھیے گا بات، جو بندگی کے لائق تنہا ہے، بندگی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیسے بندگی کریں گے؟ جو اللہ طریقہ بتائے گا اس کی اطاعت کریں گے تب بندگی ہوگی، اپنے طور پر بندگی نہیں کر سکتے آپ. تو اطاعت بھی اسی اللہ کی ہے اور عبادت بھی اسی اللہ کی ہے، اور اطاعت کے لیے قانون چاہیے، تو قانون بنانے کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں. اسی کی اطاعت بھی ہے، اسی کی بندگی بھی ہے، اور اسی کی قانون کی پیروی بھی ہے، اور اسی کے قانون نازل ہوئے ہیں پیغمبروں کے ذریعے. اس لیے اس کو ماننے کے لیے پیغمبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے. یہ دین پھوٹتا ہے اللہ کے وجود سے، اللہ کی توحید سے، اصل اللہ کی توحید ہے. اور پھر یہ خدا جو قانون نازل کرے، جو خدا آپ کو انعامات دے، نعمتیں دے، چیزیں دے، وجود دے، توانائیاں دے، صلاحیتیں دے، حس دے، اخلاقی قدریں دے، وہ اگر کسی دن آپ سے پوچھے نہیں کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا، تم صحیح کام کر کے آئے ہو غلط کام کر، یہ پوچھے نہیں تو بے معنی ہے. تو اس لیے اس کے لیے آخرت کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ کے وجود ہی سے آخرت بھی پھوٹتی ہے، اور اللہ پر ایمان ہی سے رسالت کا ایمان بھی پیدا ہوتا ہے، پورا دین بھی اسی سے پھوٹتا ہے، اللہ کے وجود سے. اس طرح آپ یہ پہلی دفعہ یاد رکھیے کہ اس پہلی دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بیان کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چونکہ کچھ اور باتیں بھی تھیں وہ میں نے عرض کی،